درود به جناب محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت محترم، یہ ایک اتفاق ہے کہ آج کے ہماری نشست اس دن طے پائی کہ جو روز میلاد ہے سرور کائنات حتمی مرتبہ کی ولادت کا مبارک دن 17 ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق چھٹے امام کی اس دنیاوی زندگی کا آغاز بھی آج کے مبارک دن قرار پاتا ہے. اگر ایسے ایام مبارکہ میں کسی کو مبارکبادی کا پیغام دینا ہو تو ہمارے خیال میں سب سے زیادہ حق اس عظیم الشان ہستی کا ہے جو پردہ غیبت میں ان عظیم الشان ہستیوں کے وارث کے طور پر اپنے منتظر ہیں اور اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب زمین پہ تشریف لائیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرپور کر دیں گے، جیسا کہ یہ گلمجور سے بھری ہوگی. اپنے امام کے حضور اس دن کی مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. فرمایا جبکہ زمین جاہلیت کے نظام کا شکار تھی، حتمی مرتبت نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے انسانوں کو اسلام کا پیغام دیا اور تین بڑے انقلاب بہت کم مدت میں رونما ہو گئے. جس زمین پر سرور گانا تشریف لائے جاہلیت کی زمین تھی، زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن اس علاقے کے اندر ایک ثقافتی انقلاب، ایک سماجی انقلاب اور ایک سیاسی انقلاب نبی اکرم کی تعلیمات کے نتیجے میں رونما ہوا. سیاسی انقلاب وہ یہ تھا کہ یہ علاقہ دنیا کا غیر متمرکز ترین، سب سے زیادہ متفرق منتشر علاقہ تصور کیا جاتا تھا. یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، نہ ملک کی سطح پر نہ شہر کی سطح پر. سرور کائنات اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ایک مضبوط حکومت قائم کر دی جو بعد میں دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے مشعل راہ بن گئی. سماجی اعتبار سے یہ پورا معاشرہ آزاد، غلام، عرب، عجم، مختلف تقسیمات کا شکار تھا. نبی اکرم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس پورے معاشرے کو ایک رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی. ثقافتی اعتبار سے یہ معاشرہ دنیا کا جاہل ترین معاشرہ تصور کیا جاتا تھا. یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد انتہائی کم تھی. نبی اکرم نے اپنی تبلیغات کے ذریعے سے، اپنی ذات مقدس کے ذریعے سے جو انقلاب رونما کیا، اس کے نتیجے میں یہ قوم جو جاہل ترین قوم تھی دنیا کی ثقافت کا علمبردار بن گئی. اور صدیوں سال تک انسانیت نے جو کچھ علم و تہذیب میں حاصل کیا وہ ان مسلمانوں کے ذریعے سے حاصل کیا. اب ایک انتہائی اہم موضوع یہ ہے کہ نبی اکرم نے ان تمام کاموں کو کیسے انجام دیا، اور وہ بھی اتنے کم مدت میں، اس زمانے میں جس زمانے میں کمیونیکیشن کا کوئی تصور نہیں تھا، اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن رسول خدا نے انتہائی کم مدت کے اندر ثقافتی انقلاب بھی کیا، سیاسی انقلاب بھی کیا اور سماجی انقلاب بھی کیا. اس میں متعدد عناصر سے جو کار فرما تھے، کیونکہ ہمارا موضوع اصلی موضوع یہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر کم توجہ دے پائیں گے اور اپنے اصلی موضوع کی طرف جائیں گے جو آج کے زمانے کے حالات ہیں جس کے اندر مسلمان دوچار ہیں، اور اس میں سر فہرست وہ حالات ہیں کہ جو اسلام کے مرکز یعنی مشرق وسطی کے علاقے کے اندر، اس سرزمین میں جہاں اسلام کی بنیادی ترین مراکز قائم ہیں وہاں پیش آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم 2007 کے حالات پہ غور کریں، پس منظر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا تاکہ ایک تسلسل قائم ہو جائے اسلام کی گزشتہ تاریخ کے ساتھ. جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ در حقیقت ایک لمبی تاریخ کی مختلف صورتوں سے گزرتی ہوئی ڈیولپمنٹ ہے. کئی سو سال سے ایک تاریخ ہے جس سے مسلمان گزر رہے ہیں، ایک زمانہ ہے جس سے مسلمان گزر رہے ہیں، اور وہ حالات ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کے اوپر غیر مسلمانوں کا ایک حملہ ہے جو ہم صدیوں سے دیکھتے ہیں. پہلے وہ کالونیز کی صورت میں تھا، کچھ ممالک تجارت کے نام پر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا، پھر وہی قبضہ اپنے رنگ تبدیل کرتا رہا ہے. اب اور ہم جانتے ہیں کہ اگر بر صغیر کی تاریخ کو لیں تو بر صغیر کی تاریخ میں 1799 کو اہم تاریخ تصور کیا جاتا ہے، اہم سال، اور وہ سال تھا کہ جب ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد تقریباً یقینی ہو گیا کہ اب برٹش کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کوئی بڑی رکاوٹ موجود نہیں رہے گی. انہوں نے اپنے کنٹرول کو انجام دیا اور 1960 کو ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں. 1860 وہ سال تھا کہ جب برطانیہ کی سرکار ہندوستان کے ملک کے اوپر قابض آ گئی، اس انڈیا کا نام چینج ہو گیا، اس کو برٹش انڈیا کہا جانے لگا. یہی جو 1860 ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے بلکہ تقریباً پورے عالم اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اسی 1860 کے لگ بھگ ایرانیوں کو بدترین شکست ہوئی رشنز کے ہاتھوں اپنے شمالی علاقوں میں، اور ایرانیوں نے بہت بڑے علاقے اپنے رشیا کے حوالے کر دیے. ترکی یا عثمانیہ کی یہ حالت تھی اس زمانے میں کہ اس کو سکس مین آف یورپ کہا جاتا تھا، یعنی مسلمانوں کے جتنے بڑے مراکز تھے وہ سب کے سب مغربی طاقتوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے تھے. تو اگر اس زمانے میں کوئی مسلمان زندگی گزار رہا ہوگا تو شاید یہ سمجھتا کہ قرب قیامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی امید نہیں تھی، کوئی آس نہیں تھی. پھر مسلمانوں میں کچھ تحریکیں چلنا شروع ہوئیں. ان تحریکوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو کسی طریقے سے بحال کیا جائے. اس میں مختلف نام آتے رہے، جیسے برصغیر کے اندر سر سید احمد خان کا نام ہے. ایران اور ترکی کی طرف اگر آپ جائیں تو جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی، ان کی قومیت کے بارے میں دو اختلافات ہیں. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر مختلف لوگ آتے رہے جنہوں نے مسلمانوں کو عظمت رفتہ دلانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں بار بار نہیں ہوئیں. مسلمانوں کی جو نام نہاد خلافت تھی وہ بھی 1918 کے اندر عثمانیہ سلطنت ٹوٹ گئی، مسلمان اور اضمحلال کا شکار ہو گئے. ایران میں ایک کوشش ہوئی 1909 میں، ایک انقلاب لانے کی کوشش کی گئی جس میں بادشاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انقلاب بھی بہت زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا. کچھ عرصے کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور اس دوسری جنگ عظیم تک آتے آتے مسلمانوں کا شیرازہ کافی حد تک بکھر چکا تھا. انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر مصنوعی حکومتیں قائم کر لی تھیں. یہ ممالک جو آج ہم نے اور آپ اردن اور شام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اردن اور لبنان کی صورت میں، یہ ممالک پہلے نہیں تھے. یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان باقاعدہ نئے ممالک کے جو قائم کیے گئے تھے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا جو ظلم اس زمانے میں ہوا وہ مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1948 میں اسرائیل تشکیل پا گیا. اسرائیل کا تشکیل پانا گویا مسلمانوں کی ہمتوں کو اختتام تک پہنچانے کی ایک علامت تھی کہ مسلمان کچھ نہ کر سکے، اور ان کے علاقوں کے اوپر ایک بٹوارا ہو گیا. مسلمان تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک عثمانیہ حکومت جو 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے قریب قائم تھی، آج اس ایک عثمانیہ حکومت سے کم از کم 20 سے زیادہ اسلامی ممالک تشکیل پاتے ہیں، اور اس وقت ہم 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں کے اندر تقسیم ہوئے ہیں. مسلمانوں کے اضمحلال کی کوئی حد نہیں رہی، مسلمان جنگوں کے اندر شکست کھاتے رہے. 1967 میں سب سے بری شکست اسرائیل کے ہاتھوں نصیب ہوئی، جس میں مسلمان چار ممالک نے مل کر یا چار علاقوں نے ظاہری طور پر مل کر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے چاروں کو شکست دے دی. ہمت اور حوصلے اپنے اختتام پر تھے. 1971 میں سب سے بڑے اسلامی ملک یعنی پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے اور مسلمان کچھ نہ کر سکے. 1973 میں اسرائیل نے ایک اور جنگ کی، مسلمانوں کے حوصلے ختم ہو گئے. یوں لگ رہا تھا جیسے اب مسلمان کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، یعنی وہ سلسلہ جو 1750 کے قریب یورپی ممالک نے تجارت کے ذریعے شروع کیا تھا وہ 1975 تک پہنچتے مکمل کنٹرول کے اوپر ختم ہو رہا تھا. یہاں تک کہ 1979 میں امید کی کرن اس اسلامی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوئی. ہم اسلامی انقلاب کو کم از کم 250 سال میں مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابی تعبیر کر سکتے ہیں. پہلی بڑی کامیابی سیاسی پس منظر پر مسلمانوں کو ہوئی اور وہ اسلامی انقلاب تھا. اس میں بہت سارے امور تھے جو خود بخود حاصل ہو گئے. مثلا ایک بات تو یہ ہوئی کہ پہلی سیاسی موومنٹ تھی جس میں شرق اور غرب کی کوئی دخالت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ مغربی ممالک نے 2500 سال کی محنت کر کے مسلمانوں کا جو مرکز توڑا تھا وہ مرکز دوبارہ ایجاد ہو گیا. اور وہ مرکز ایسا مرکز تھا جو کسی غیر مسلمان کے ہاتھ میں نہیں تھا. مثلا ایک مرکز غیر مسلمانوں نے خود بنایا سعودی عرب کی صورت میں جو 1928 کے اندر تشکیل پایا. لیکن یہ مرکز آزاد مرکز تھا جو انقلاب اسلامی ایران کے ذریعے تشکیل پایا. اور ظاہر ہے کہ ایسا ہوتے ہی پھر استقبالی ممالک کے اس کے اوپر حملے ہونا یقینی بات تھی. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو مختلف باتیں جمہوری اسلامی ایران کے خلاف کی جا رہی ہیں آج کے زمانے میں استقبالی ممالک کی طرف سے, ان میں سارے فہرست ایٹمی توانائی ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کے پاس کوئی ایٹمی توانائی ہے جس سے ان کو خطرہ احساس ہو رہا ہے. حقیقت یہ کہ یہ انتہائی فضول سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایٹمی توانائی کو اگر حاصل کرنا کہیں اس وقت کی صورتحال کو, تو یہ حاصل ہوئے ہوئے تو مشکل 5 سال گزرے ہوں گے, جبکہ امریکہ اور استقبالی ممالک کی مخاصمت یا ان کی دشمنی جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ پہلے دن سے چل رہی ہے, جبکہ ان ابتدائی ایام کے اندر کسی ایٹمی توانائی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ دشمنی کی بنیاد ایٹمی توانائی نہیں ہے, دشمنی کی بنیاد کوئی اور چیز ہے. اور وہ چیز در حقیقت ایک نیا فکری نظام ہے جو جمہوری اسلامی ایران نے دینے کی کوشش کی. دنیا کی سیاست کے مقابلے میں استقبال کے اوپر مبنی سیاست, استقبال کے اوپر مبنی معیشت اور استقبال کے اوپر مبنی معاشرے کے مقابلے میں جمہوری اسلامی ایران نے ایک نئی فکر دی. اور وہ فکر ایسی تھی جو جامع فکر تھی, فرد کے لیے بھی, معاشرے کے لیے بھی, اور معاشرے کے اندر اقتصاد کے لیے بھی, سیاست, ثقافت, ہر چیز کے لیے جامع فکر. یعنی ایک سبسٹیٹیوٹ انہوں نے دنیا کے استقبالی نظام کے سامنے فراہم کیا. ہم سمجھتے ہیں جو استقبالی نظام کو سب سے بڑا خطرہ لاحق تھا جمہوری اسلامی ایران سے, وہ اور کوئی چیز نہیں تھی بلکہ یہ نظام تھا, سبسٹیٹیوٹ سسٹم. اور اس سبسٹیٹیوٹ سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی تھیں, اور ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نظام انسانوں کی فطرت کے عین مطابق خدا کی ذات پر بنا ہوا ہوا نظام تھا. یہ نظام کسی انسان کی فلسفہ بافی کے اوپر تشکیل نہیں پایا تھا, یہ پروردگار عالم کی خاص بندگی کے اوپر تشکیل پایا تھا جو ہر انسان اپنی فطرت سے احساس کرتا ہے. اس خاطر اس کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ تھا. اس کے اندر اٹریکشن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیا کے ہر آزاد انسان کے لیے تھا جو دنیا کی مختلف غلامیوں سے آزادی چاہتے تھے. یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر استقبالی ممالک نے جمہوری اسلامی ایران کی دشمنی کی, دشمنی کے مختلف طریقے اختیار کیے. مثال کے طور پر دشمنی کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے ایران میں موجود کچھ مخالف گروہوں کے ذریعے سے بنیادی شخصیتوں کا خاتمہ شروع کر دیا. وہ طریقہ کار ظاہری طور پر کامیاب رہا, بہت بڑی بڑی شخصیتیں بم دھماکوں کے اندر شہید ہو گئیں. لیکن اس کی ناکامی کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ اس کے بعد انہیں جنگ شروع کرنی پڑی, اور وہ جنگ عراق کے ذریعے شروع کی گئی جو 8 سال تک جمہوری اسلامی ایران کے اوپر حاکم رہی. 8 سال کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ جنگ مؤثر جنگ نہیں, اور اس کے بعد قدر حملہ ثقافتی یلغار شروع ہو گئی. یہ جمہوری اسلامی ایران کے اوپر ایک ثقافتی یلغار, جس کا مقصد یہ تھا کہ جمہوری اسلامی ایران کے اندر رہنے والے باشندوں کو ثقافتی اعتبار سے اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جائے. خوش قسمتی سے یہ جنگ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اب صرف ایک راستہ رہ گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ایک براہ راست جنگ, مکمل معنوں میں جنگ شروع کر دی جائے. یہ وہ چیز تھی جس کا مکمل اظہار 1990 کے اندر ہوتا ہے. 1990 تک پہنچتے یعنی جمہوری اسلامی ایران کی کامیابی کے 11 سال کے اندر استقبالی نظام نے یہ احساس کیا کہ ایران سے سوائے براہ راست جنگ لڑنے کے کوئی راہ نجات موجود نہیں. 1990 میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا, کویت کو آزاد کرنے کے بہانے 32 ممالک کا الائنس تشکیل پایا, اور اس اتحاد کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ جنگ کرے, اور اس جنگ میں اسلامی جمہوریہ کو شکست دینے کی کوشش کرے جس کے اندر وہ ناکام رہے. مختلف انداز میں دوبارہ تیاریاں کی گئیں, دوبارہ ایک نئے طریقے سے حملہ کرنے کی تیاری کی گئی. یہاں تک کہ 11 ستمبر 2001 کے ذریعے سے وہ ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی جس کی بنیاد پر اسلام کا ایک عالمی مقابلہ کیا جائے۔ تھوڑا سا 11 ستمبر کے اس واقعے کا جائزہ لیتے ہوئے کہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، مزید آگے بڑھیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ گیارہ ستمبر کے ذریعے سے استکباری نظام نے چاہا کہ اس کے پاس ایک ایسا جواز حاصل ہو جائے جس کی روشنی میں جس اسلامی ممالک پر جس طرح سے چاہے حملہ کر سکے۔ پہلا نشانہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں بنانے والے افغانستان اور طالبان کو رکھا، اور وہ ایک ایسا نشانہ تھا جس کے ڈاؤن کال پر کسی کو آنسو بہانے کی ضرورت پیش نہ آئے، کوئی اس کا آنسو نہ بہائے، کیونکہ پہلے لوگ اس سے اتنے زیادہ متنفر ہو چکے ہوں کہ وہ خود بھی چاہتے ہوں کہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو ایک اچھا گراؤنڈ تھا حملہ کرنے کے لیے۔ پھر عراق ٹارگٹ بنا، اور شاید صدام حسین کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا، اصلی ٹارگٹ وہ عراق میں بچنے والے مسلمان تھے جو جمہوریہ اسلامی ایران کے حامی تھے۔ صدام حسین کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کے اندر لاکھوں انسان، آفیشلی ایڈمیٹڈ لاکھوں انسان مارے گئے اور ابھی بھی مارے جا رہے ہیں۔ اب مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جو اب تک بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ استکباری نظام کے لیے جمہوریہ اسلامی ایران کے اوپر حملہ کرنا ناگزیر ہے، یعنی امریکہ کی خواہش میں نہیں ہے کہ وہ حملہ نہ کرے، اب اس کے ظالمانہ نظام کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ حملہ کرے، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے سبسٹیٹیوٹ فکر کو دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو استکباری نظام کی ماہیت کو سمجھ گئے ہیں، اس کی نیچر کو سمجھ گئے ہیں، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں اس نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام تشکیل دینا ہوگا۔ ایک زمانے میں کمیونزم نے یہ کرنے کی کوشش کی جس میں اس کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن جمہوریہ اسلامی ایران کی کامیابی اس طرح کی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اس کے حامی بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ ایک سبسٹیٹیوٹ سسٹم چاہ رہے ہیں، اور یقیناً امریکہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ جس ظالمانہ نظام کو اس نے 250 سال کی محنت سے بنایا ہے۔ اچھا، یہ ظالمانہ نظام کون سا نظام ہے؟ کچھ اسپیسیفک اس سلسلے میں بھی آرائز ہو جائیں۔ وہ ظالمانہ نظام وہ ہے جس کو ہم آج کی دنیا کی سرمایہ داری تعبیر کرتے ہیں، سرمایہ داری جو مادہ پرستی اور خواہشات نفسانی کے فروغ کے اوپر کھڑی ہوئی ایک عمارت ہے۔ اس کو محنت سے بنایا گیا ہے، 250 سال کروڑوں انسانوں کا خون بہا کر یہ ظالمانہ نظام بنایا ہے، اور اس ظالمانہ نظام کا ایک بڑا حصہ صرف لوگوں کو بے خبر رکھنے پر ہے۔ اس ظالمانہ نظام کے چند بنیادی کمپوننٹس ہیں، خواہشات نفسانی کا فروغ، فحشا کا فروغ، اور میوزک کے فروغ کی شکل میں، اور ان دو حصوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو بے خبری کی نیند میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام ایسا ہے کہ اگر لوگ باخبر ہو گئے تو اس نظام کی مخالفت کریں گے، اور اگر سب مل کر اس نظام کی مخالفت کریں گے پھر یہ نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ جو جمہوریہ اسلامی ایران کا کردار ہے وہ ایٹم بم میں نہیں ہے، ایٹمی توانائی ان کی توانائی کا 1/10 بھی نہیں ہے، ان کی اصلی توانائی وہ فکری توانائی ہے جو وہ انسانوں کو اس نظام کے مقابلے میں دے رہے ہیں، باخبر کرنے کی توانائی، اور اس توانائی سے کوئی مقابلہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ جمہوریہ اسلامی ایران کو ختم کرے، کیونکہ وہ باشعور انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ بے شعور اور بے خبر کو دھوکہ دے سکتے۔ الحمد للہ رب العالمین جمہوریہ اسلامی ایران کے پاس ایک منطق ہے، یہ منطق دنیا سے مضبوط ترین منطق ہے، ان کے پاس جو آرگومنٹ ہے، جو لاجیکل آرگومنٹ ہے، وہ اتنا لاجیکل ہے کہ دنیا کا کوئی آزاد انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب صدر احمد نژاد نے چھوٹا سا ایک جملہ اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اگر یہودیوں پر ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں علیحدہ ملک دیا جائے تو علیحدہ ملک وہ دے جس نے ظلم کیا ہے، یعنی جرمنی، علیحدہ ملک وہ دے جس نے ظلم کیا ہے یعنی یورپ، مسلمان کیوں دے، ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ اب یہ بات اتنی لاجیکل تھی کہ اس کے خلاف سب کچھ کہا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ فکر غلط ہے، یہ لاجک ہے۔ یہ لاجک کی طاقت جمہوریہ اسلامی ایران کے پاس ہے، امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ جمہوریہ اسلامی ایران کی آواز کو بند کرے، اچھا دنیا آج کل ایسی دنیا ہے کہ اس میں کسی کی آواز کو بند کرنا اگر کوئی بولنا چاہتا ہو ممکن نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ آج کا دور انٹرنیٹ کا دنیا دور ہے، سینٹرلائز کمیونیکیشن کا دور ہے، الیکٹرانکس کے اوپر بیس میسیجز کا دور ہے، اور ان میسیجز کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج کا دور یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہوگا آپ اس کی زبان پکڑ لیں گے، نہیں، آج اگر کسی کی آواز کو بند کرنا ہے تو اس کا گلا کاٹنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور مشکل گلا کاٹنے میں یہ رہتی ہے کہ جس کو بھی مارا جائے گا وہ شہید بن جائے گا، نتیجہ یہ کہ اس کی فکر پھر بھی باقی رہے گی۔ اب امریکہ کے سامنے ایک مشکل ہے، وہ اگر چاہے کہ جمہوری اسلامی ایران کے گلے کو گھونٹ دے تو گلا گھونٹنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اگر چاہے کہ گلا کاٹ دے تو جمہوری اسلامی ایران شہید ہے، اس کی فکر پھر بھی رہ جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم اس وقت محصور ہو گیا، ظلم محاصرے میں، ظلم کے پاس اس عدل کو شکست دینے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا صرف ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، امریکہ اپنی آخری کوشش اس جنگ کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ جنگ نہیں کریں گے تب بھی جمہوری اسلامی ایران جیتے گا، وہ جنگ کر کے ہرائیں گے تب بھی جمہوری اسلامی ایران جیت جائے گا، اس کی فکر باقی رہے گی، لیکن ان کے پاس اس سے بہتر بھی کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا وہ اس جنگ کی طرف گئے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 11 سال تک دوسرے راستے ٹرائی کیے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اب جو یہ جنگ کے لیے کودے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام محاذوں پر اپنی شکست کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ہو تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے استقبال کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا، آپ نے ان کو یہ دکھا دیا کہ منصب سے ٹکرانا بس میں نہیں ہے، اپنے اندر سے اختلاف ایجاد کر دینا یہ بھی ان کے بس کے اندر نہیں ہے، کسی اور کے ذریعے سے لڑوا کر ختم کرنا یہ بھی بس میں نہیں ہے، استقبال کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ اپنا نقاب اتارے اور میدان کے اندر کود جائے۔ تو جنگ کرنا امریکہ کے لیے ناگزیر ہے، امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب دو راستے ہیں، وہ یہ کہ امریکہ جنگ کتنی دیر میں کر سکتا ہے، آیا جنگ کی کوئی ٹائم لمٹ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جلدی کس کو ہے، امریکہ کو یا جمہوری اسلامی کو؟ جمہوری اسلامی ایران جنگ نہیں چاہے گا، کیا وجہ اس کی جنگ نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر موجودہ طریقہ بھی چلا تو اس میں بھی ان کی فتح ہے، اگر جنگ نہیں ہوئی تب بھی فتح جمہوری اسلامی ایران کی ہے، اس کی وجہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کی فکر پھیل رہی ہے، جمہوری اسلامی ایران کے افکار کو لوگ قبول کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تو اگر جنگ نہیں ہوتی تب بھی ایران فاتح ہے۔ اس بات سے ایرانی مطمئن ہے کہ جنگ کی ضرورت انہیں نہیں ہے، جنگ کی ضرورت امریکہ کو۔ دوسرا سوال، جلدی کسے ہے؟ کوئی جلدی جمہوری اسلامی ایران کو نہیں ہے، ایران کو کوئی مشکل نہیں ہے جس کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگ میں پہل کرے یا جلدی کرے، جلدی صرف امریکہ کو۔ چند امور کی وجہ سے امریکہ مجبور ہے کہ جنگ کے اندر جلدی کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو شکست امریکہ کی ہے، تبلیغات کے میدان میں ایران کی منطق مضبوط منطق ہے، خاص کر صدر احمدی نژاد کے آنے کے بعد سے یہ مضبوط منطق دنیا کے لوگوں کو فتح کر رہی ہے، اور امریکہ جلد از جلد چاہے گا کہ ابھی تباہ کا خاتمہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظلم پر مبنی اس تجارتی نظام میں جو امریکہ نے بنایا ہوا ہے، متعدد ایسے رقیب آ گئے ہیں جن رقیبوں کا مقابلہ کرنا مزید ظلم کے بغیر امریکہ کے لیے ناممکن ہے۔ کمپیٹیٹرز ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر، اور یہ کمپیٹیٹرز اتنے ٹف کمپیٹیٹرز ہیں کہ امریکہ اگر مزید ظلم نہ کرے تو ان تجارتی رقبا کو شکست نہیں دے سکتا۔ یعنی امریکہ کے سامنے پہلے یورپ مضبوط ہوا، پھر امریکہ کے سامنے جاپان مضبوط ہوا، تیسرے نمبر پر امریکہ کے سامنے چائنا مضبوط ہوا، اور یہ تین رقیب اقتصادی لحاظ سے اتنے ٹف کمپیٹیٹر ہیں کہ امریکہ اب تک کیے جانے والے مظالم کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ اس کا مطلب یہ اب ناگزیر ہے مزید ظلم کرے۔ مزید ظلم کیا کرے؟ مثال کے طور پر وہ جانتا ہے کہ اس کے تینوں کمپیٹیٹر کے پاس نیچرل ریسورسز کی کمی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ دسوں سال کے اندر ظلم و ستم کے ذریعے سے دنیا کے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے. لیکن کچھ نیچرل ریسورسز ابھی بھی امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے جس کو اس کے ٹریڈ کمپیٹیٹرز استعمال کر رہے ہیں. اگر امریکہ اسی طرح حالت کو چھوڑ دے چائنا یقیناً 2018 میں امریکہ کو بیٹ کر دے گا. یورپ اور جاپان بھی اتنی بڑی طاقت ہیں جس کا امریکہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو مزید نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا ہوگا تاکہ وہ چائنا جیسے ملک کو شکست دے سکے. اور ان نیچرل ریسورسز میں سر فہرست آئل ہے جس کے اوپر امریکہ کو مزید قبضہ کرنا ہوگا. اب مزید قبضہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی جگہ ہے جس پر امریکہ کو قبضہ کر لینا چاہیے وہ ایران, جس پر قبضہ کیے بغیر وہ اپنے تجارتی رقبا کو دھمکی دینے کے قابل نہیں ہوگا. یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ احساس کرتا ہے کہ اس کو اس کام کو انجام دینا ہوگا. تیسری وجہ یہ ہے کہ 11 ستمبر کے بعد سے امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک باضابطہ مسلمان مخالف جنگ کا آغاز کیا ہے, جس کو پریزیڈنٹ بش نے اپنی تقریب میں کروسیڈ بھی کہا, جس پر بظاہر بعد میں معافی مانگی گئی. اس کروسیڈ کے نتیجے میں وہ امریکی فوج جو کبھی بھی براہ راست جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی ایک لمبی جنگ سے دوچار کر دی گئی. امریکی فوج کے بارے میں اگر گزشتہ 6 سال کی کارروائیوں کا کوئی نتیجہ نکالا جا سکے تو قطعی نتیجہ یہ ہے کہ یہ فوج کسی بڑی جنگ کے قابل نہیں ہے. افغانستان کے اندر اگر وہ بہت بڑی ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی نہ ہوتی اور افغان طالبان اپنے عوام کے اندر اتنے بدنام نہ ہوتے تو شاید افغانستان میں ہی ان کو شکست کھا جانا چاہیے تھا. عراق کے اندر کامیابی کا صرف اور صرف ایک ذریعہ تھا صدام کی بدنامی, کہ اگر صدام جیسا کردار نہ ہوتا تو یقیناً عراق کے اندر ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا, جیسا کہ ابھی بھی ان کی 100% کامیابی حاصل نہیں ہو پائی. اس وقت اگر یہ چاہیں جمہوری اسلامی ایران سے ٹکرائیں جو اسٹریٹجی کے اعتبار سے دنیا کی مضبوط ترین حکومتوں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے. کیوں مضبوط ترین حکومتوں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے؟ اس کی حکومت کے پاس ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کے 100% حامی ایران کے اندر موجود ہے. تو دنیا کی مضبوط حکومت ہے جو اپنے ریسورسز میں انڈیپینڈنٹ ہے, دوسروں کے اوپر منحصر نہیں ہے, اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے, اور اس حکومت کو کم از کم 8 سال کا پریکٹیکل وار ایکسپیرینس ہے, اور وہ بھی ایسے ملک کے مقابلے میں جس کو پوری دنیا کی طاقتیں سپورٹ کر رہی تھیں. یوں اگر ہم یہ کہیں کہ جمہوری اسلامی ایران کو کمزوری کی حالت میں جب وہ بہت کمزور تھے پوری دنیا کی طاقتوں سے 8 سال تک لڑتے رہنے کا ایکسپیرینس ہے تو ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی. نظریہ وہی نظریہ ہے, لوگ وہی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی تجربے یافتہ ترین قوم ہے جنگ لڑنے کے اعتبار سے. دنیا کی کسی قوم کے پاس جنگ کا وہ تجربہ نہیں ہے جو ان کے پاس موجود ہے, جبکہ انہوں نے یہ جنگ اپنی کمزوری کی حالت میں لڑی تھی. یہ اس وقت لڑی گئی تھی جب ان کے فارن ایکسچینج کے اندر $100 ملین بھی نہیں ہوتے تھے. اب جمہوری اسلامی ایران اس وقت سے 15 سال کے بعد انتہائی طاقت اور توانائی کی جگہ پر, لہذا کسی بھی صورت میں اس کو کمزور حساب نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کے ایک ملک سے امریکہ اگر جنگ لڑے اس کی فوج کا مورائل ڈاؤن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی فوری طور پر کوئی جلدی کارروائی نہ ہو امریکہ لمبی مدت تک اپنی فوج کو اس حالت میں نہیں رکھ پائے گا. خود امریکہ کے اندر جتنی مخالفت ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور باہر جتنی مخالفت ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اب اس کو اور مختصر کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور ٹائم فریم بنا سکتے ہیں ہم؟ تو ہمارا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ امریکہ شاید 1.5 سال کے اندر اندر اس جنگ کو کرنے پر مجبور ہے, اس سے زیادہ تاخیر ممکن نہیں ہے. اور یہ 1.5 سال اسپیسیفکلی اس وجہ سے ہے کہ امریکہ کے نظام میں دوسری دفعہ منتخب ہونے والا صدر تمام تر بدنامیوں کے ساتھ واپس جاتا ہے. یعنی امریکی نظام میں ایک صدر 3 دفعہ کھڑا نہیں ہو سکتا, 2 دفعہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد 3 دفعہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جو 2 دفعہ کھڑا ہو جائے اس کا مطلب ہے اب اس صدر کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا. امریکہ کا نظام ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر نہیں چلاتا, پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ اور اسٹریٹجسٹ ہیں جو کسی اور کلاس کی بیکنگ کے اوپر امریکہ کا نظام چلاتے ہیں، تو وہ امریکی صدر کے جانے سے پہلے اپنے سارے غلط کاموں کو گزشتہ صدر سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نظام کے اندر اس طرح سے ایک ترکیب بنی ہوئی ہے کہ جب ان کو کوئی غلط کام کرنا ہو، ایک ایسا کام کرنا ہو جس پر امریکی عوام اور دنیا کی آزاد فکر مخالف ہو، تو وہ اس صدر سے کرواتے ہیں جس کا سیکنڈ ٹینیور اپنے اینڈ پر ہے۔ لہذا امریکہ کی تاریخ میں کسی صدر کا سیکنڈ ٹینیور جب شروع ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخری 2 سال مصیبت کے واقع ہوں گے، اور یہ صدر وہ صدر ہے جو اپنے ابتدائی دنوں سے جنگ طلب مشہور ہے۔ اس کی کیبنٹ کے اندر کونڈولیزا رائس جیسے لوگ ہیں جو مفاد پرست طبقوں کے بڑے نمائندے سمجھے جاتے ہیں۔ ڈک چینی، کونڈولیزا رائس اور خود جارج بش کا خاندان امریکہ کی آئل کمپنی کا ریپرزینٹیٹو سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ہاں کولن پاول جیسے لوگ حکومت میں رہے، منسٹرز میں رہے، جن کے بارے میں ان کے سابقہ ایکسپیرینس کو دیکھ لینا کافی ہے جو ان کا آرمی کا ایکسپیرینس ہے۔ لہٰذا ان کی طبیعت کے اندر جنگ سمجھی جاتی ہے۔ اگر جارج بش کے 1.5 سال باقی ہیں اور 2008 نومبر میں اسے جانا ہے، تو اس کے جانے سے پہلے ایران پر ہونے والے حملے کی ساری کارروائیاں مکمل ہونا ضروری ہیں۔ اگر یہ کارروائیاں مکمل نہ کی جا سکیں تو اگلا صدر آئے اور جنگ کا آغاز کرے، اس کے لیے مزید کئی سال درکار ہوں گے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جارج بش اپنے جانے سے پہلے اس کام کو انجام دے گا، اور اگر یہ جانے سے پہلے اپنے کام کو انجام دینا چاہے، اس وقت اپریل 2007 سے لے کر نومبر